فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله. سورہ مبارکہ حشر قرآن مجید کا 59 سورہ ہے. اس سورے کی دوسری آیت کا ایک حصہ ہے جسے میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے, جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے: فاعتبروا یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو اے اہل بصیرت. اہل بصیرت سے خطاب ہے, اہل بصیرت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے. خدا کے فضل سے ماہ محرم کے پہلے عشرے میں مسجد امام جعفر سادات میں جو مجالس خطاب کرنے کا موقع ملا تھا, وہاں پر 5 مجالس کو اسی عنوان پر خطاب کیا تھا: واقع کربلا اور فلسفہ عبرت. عزیزان محترم, کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو وہ قرآن کی مانند ہے. جس طرح سے قرآن مجید کی تفسیر مختلف زاویوں سے کی جا سکتی ہے, قرآن کی عرفانی تفسیر, قرآن کی ادبی تفسیر, قرآن کی فلسفی تفسیر, قرآن کی روایتی تفسیر, اسی طرح واقع کربلا کو بھی مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جہاں واقع کربلا کو عرفانی زاویے سے دیکھا جا سکتا, جہاں واقع کربلا کو تاریخی پس منظر میں دیکھا جا سکتا, جہاں واقع کربلا کا جغرافیائی جائزہ لیا جا سکتا, وہیں پر ایک زاویہ نگاہ واقع کربلا کو دیکھنے کے لیے وہ عبرت کا زاویہ ہے. یعنی واقع کربلا کو عبرت کے زاویے سے, عبرت کی نظر سے دیکھا جائے. تو یہاں پر سب سے اہم سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ واقع کربلا میں جو 4 طبقے ہم کو نظر آتے ہیں, واقع کربلا میں ایک گروہ وہ ہے جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کربلا آیا ہے, قاتلین امام حسین علیہ السلام کا گروہ. دوسرا گروہ وہ ہے جو خط لکھ کر امام کو کوفہ بلائے لیکن امام کا ساتھ دینے سے پھر گئے, فریب امام کو فریب دے دیے اور دھوکہ دے کر اپنے وعدے سے مکر گئے. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو امام کو یہ مخلصانہ مشورہ دے رہے تھے کہ وہ قیام نہ کرے یزید کے خلاف, بلکہ وہ یمن چلے جائے, بلکہ وہ دروں میں جا کر پناہ لے لے, جب تک کہ یزید کی حکومت رہی وہ وہیں پر مقیم رہے, اور جیسے ہی یزید کی حکومت ختم ہو جائے پھر وہ دروں سے واپس نکل آئے. چوتھا گروہ وہ جو تمام تر مشکلات اور تمام تر صعوبتوں کے باوجود آخری دم تک, آخری سانس تک امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گیا, جو شہداء کربلا کہلا. یہ 4 گروہ واقع کربلا کے اہم فریق ہیں. ہماری جو گفتگو ہے وہ پہلے گروہ سے متعلق ہے. پہلا گروہ یعنی قاتلین امام حسین علیہ السلام کا گروہ. میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے, چونکہ بہت سے حضرات ایسے ہیں یہاں پر کہ جو ان مجالس میں موجود نہیں تھے, تو میں ان 5 مجالس کا خلاصہ اپنی گفتگو کی ابتدائی حصے میں بیان کر کے پھر آج کی مجلس کی طرف, میں آج کی مجلس کا جو نیا موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو یہ 4 گروہ واقع کربلا کے اہم فریق ہیں: قاتلان امام حسین کا گروہ, اور کوفے والوں کا گروہ جو خط لکھ کر امام کو بلائے لیکن ساتھ دینے سے ہاتھ اٹھا لیا, ساتھ دینے سے مکر گئے, ساتھ دینے سے پھر گئے, یا ساتھ دینے سے ڈر گئے. تیسرا گروہ امام حسین علیہ السلام کو مخلصانہ مشورہ دینے والا گروہ ہے کہ آپ مت جائیے, آپ یمن چلے جائیے, آپ دروں میں پناہ لے لیجئے, لیکن امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے پھر بھی इसलिए गुरु आगे न बढ़ सका। चौथा गुरु उन लोगों का गुरु है जो इमाम हुसैन के साथ शहीद हो गए। अब सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है कि हमारी गुफ्तगू का जो ताल्लुक है वो पहले गुरु से, यानी कातिलान इमाम हुसैन के गुरु से। इबरत जो हम करबला के वाकये से हासिल करना चाह रहे हैं, असल में हमारी उर्दू जबान की कोता दामनी है कि हम इबरत को सबक सिखाने के माना में समझते हैं। यानी अगर कोई उस्ताद किसी शागिर्द को यह कह दे कि आप इबरत हासिल हो गई तुमको इस वाकये से, यानी सबक हासिल हो गया तुमको इस वाकये से, जबकि अरबी जबान में इबरत का मतलब सबक हासिल करना नहीं है। गर्चे मुमकिन है कि इबरत के नतीजे में सबक हासिल हो जाए, लेकिन खुद इबरत के माना सबक हासिल होने के नहीं है, सबक सिखाने के नहीं है। इबरत कलमे उबूर से है, ऐ बेरे। उबूर कहते हैं गुजरने को, हम अपनी बोलचाल की जबान में कहते हैं मैं इस पुल से गुजर गया, यानी मैं इस पुल को उबूर कर गया। उबूर करना, किसी वाकये से उबूर करना, किसी वाकये से गुजरने का नाम इबरत है। इबरत के नतीजे में सबक हासिल हो सकता, खुद इबरत सबक नहीं है। खूब इबरत हम लेना क्यों चाह रहे हैं किसी वाकये से, क्योंकि इबरत के नतीजे में जब इंसान बिलफर्ज आपको एक पुल उबूर करना है, आपको एक पुल से गुजरना है, पुल से आप पुल किसी का मस्कर नहीं होता, पुल पर लोग घर नहीं बनाते अपना। यह और बात है कि हिंदुस्तान जैसे गरीब पुल पे लोग पुल पर भी अपना घर बना लेते हैं, लेकिन पुल घर बनाने के लिए नहीं होता, ठिकाने के लिए नहीं होता, पुल गुजरने के लिए होता, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, अपने घर तक पहुंच जाए, अपने दफ्तर तक पहुंच जाए पुल को उबूर करके। उसी तरह वाकयात जो होते हैं, लोग वाकयात में फंस जाते हैं, जाके खुद वाकये में फंस जाते हैं। वाकयात में उलझना नहीं है, फंसना नहीं है, बल्कि वाकयात को उबूर करके, जिस तरह से पुल को उबूर करके आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, वाकयात से उबूर करके इंसान चंद हकीकतों तक पहुंचता है। यानी इबरत उबूर का मकसद यह है कि इंसान की रसाई चंद हकायक तक हो जाए। खूब जब हकीकतें जान जाएगा इंसान तो क्या होगा, हकीकतें जब जान जाएगा इंसान तो इंसान जब हकीकत हक से है, देखिए आप हकीकत जो है ना, हकीकत का जो लफ्ज मुश्तफ है वो हक से मुश्तफ है। हकीकत यानी जब हक को जान जाएगा इंसान तो हक की पैरवी करेगा। सलवात छोड़ दीजिए मोहम्मद। यानी इबरत, इबरत किस लिए, उबूर किस लिए वाकये से, उबूर इसलिए ताकि उस वाकये की हकीकत तक पहुंच सके इंसान, उसके नतीजे में शायद इंसान को सबक भी हासिल हो जाए, उसके नतीजे में शायद इंसान को सबक भी हासिल हो जाए। लेकिन कलमे इबरत के माना है गुजरने के। अब आइए 5:45 में गुज़श्ता ये अर्ज किया जा चुका कि सबसे अहम सवाल जो इस गुरु के ताल्लुक से पैदा होता है कि करबला के मैदान में ऐसे लोग भी जमा हुए थे जो लोग नमाज के पाबंद थे, जो लोग रोजा रखते थे, जिन्होंने जिहाद भी किया था रसूल खुदा के साथ या बाद के अइमा के साथ, और यानी हर लिहाज से दीनदार थे। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि ये नमाज पढ़ने वाले, ये रोजा रखने वाले, ये हज बजा लाने वाले, ये जिहाद करने वाले रसूल खुदा के नवासे के कत्ल पर कैसे तैयार हो गए। ये एक अहम सवाल है और यही सवाल हमारे लिए इबरत का बायस बनेगा कि नमाज पढ़ने वाला गुरु, रोजा रखने वाला गुरु, हज बजा लाने वाला गुरु इस तरह से रसूल खुदा के नवासे के कत्ल पर न सिर्फ ये कि आमादा हो गया, बल्कि बड़े ही बहिमाना तरीके से और बड़े ही जुल्म और अजियत पहुंचाकर रसूल खुदा के नवासे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया। क्या सबक बना, यहां से हमारी असल गुफ्तगू शुरू होती है। तो गुज़श्ता जो मजालिस मीटिंग्स में चूंकि मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, एक एक वजह को लेकर, एक एक वजह को लेकर एक एक मजलिस बयान की गई थी। تو سب سے پہلی وجہ واقع کربلا میں جو ایسے لوگ جمع ہوئے جو نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, جنہوں نے جہاد کیا تھا, جنہوں جو حج بجا لاتے تھے, وہ لوگ رسول خدا کے نوازے کو قتل کرنے پر کیوں تل گئے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ ہے زمانے جاہلیت کی طرف مسلمانوں کی بازگشت. رسول خدا جب مبعوث پر رسالت ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول خدا تمام جاہلی رسومات کو اکھاڑ کر رسول خدا نے پھینک دیا. جاہلیت کی جو رسومات تھی, جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ دفنا دیا جاتا تھا, اور جتنی رسومات زمانے جاہلیت تھی رسول خدا نے ان سب کو مٹا دیا. جن کا دار و مدار مادی لذات پر تھا, جسمانی لذات پر تھا, زمانے جاہلیت کی جتنی لذتیں تھیں ان کا محور انسان کا جسم تھا, جسمانی لذت. اذان ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر اذان کی اجازت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زمانے جاہلیت کی تمام تر اقدار کا دار و مدار انسان کا جسم اور مادی لذات تھی. رسول خدا نے آ کر ان تمام اقدار کی کایا پلٹ دی. رسول خدا نے کہا کہ انسان کا جسم اور جسمانی لذات کوئی معنی نہیں رکھتے, بلکہ انسان کی روح اور روحانی لذات کو رسول خدا نے محور قرار دیا. لیکن رسول خدا کے بعد 25 سالہ دور اور اس کے بعد پھر 4 سالہ یا 4.5 سالہ, یعنی رسول خدا کی وفات کے بعد اور وفات اور واقع کربلا کے درمیان صرف 50 سال کا فاصلہ ہے. سن 11 ہجری میں رسول خدا کی وفات, سن 61 ہجری میں واقع کربلا, 50 سال کا فاصلہ, یعنی ایک نسل. یعنی رسول خدا کے بعد سے واقع کربلا کے رونما ہونے تک ایک نسل, ایک 50 سال کے عرصے میں پوری کی پوری نسل اسی طرح ہو گئی جس طرح سے قبل از اسلام تھی. قبل از اسلام جس طرح سے زمانے جاہلیت میں جو ان کے عادات و اطوار تھے, وہ تمام تر چیزیں, وہ تمام تر جاہلی رسومات مسلمانوں میں دوبارہ پلٹ کر آ گئی. یہ سب سے پہلا عنصر تھا جس کے نتیجے میں وہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا تھا رسول کا, وہ مسلمان جو نماز پڑھنے والا تھا, وہ مسلمان جو روزہ رکھنے والا تھا, وہ مسلمان جو حج بجا لانے والا تھا, وہ کربلا میں نبی کے نواسے کے مقابلے میں آمادہ ہو گیا نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے. جاہلی رسومات کی طرف پلٹ گیا مسلمان. دوسری وجہ جو بیان ہوئی, جب انسان جاہلی رسومات کا پابند ہو گیا تو جو دوسری چیز در آتی ہے انسان کے اندر وہ ہے حب دنیا. جب حب دنیا انسان کے اندر آ جاتی تو اس قدر انسان کو حب دنیا اندھا بنا دیتی, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے مقابلے میں نبی کا نواسا ہے, میرے مقابلے میں وہ شخص ہے جو اس وقت کائنات میں اس جیسا کوئی شخص موجود نہیں ہے. حب دنیا جاہلی رسومات کا سب سے بڑا تحفہ, حب دنیا, ہر بات میں اپنی منفعت کو دیکھنا, ہر بات میں دنیا کی محبت. یہ تمام تر گفتگو میں عرض کر چکا, میں صرف یعنی ان کے عنوانات بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. الا ہر یعنی زمانے جاہلیت کی طرف بازگشت ایک مجلس چاہتا ہے, چاہتی ہے, حب دنیا ایک مجلس چاہتی ہے کہ ہو چکی ہے. میں عنوانات بیان کر کے اپنے اصلی موضوع پر آنا چاہتا ہوں. تیسری چیز جو سبب بنی کہ نماز پڑھنے والا مسلمان نبی کے نواسے کو قتل کر دے, وہ ہے دین بغیر عقل. جب دین کو عقل سے خالی کر دیا جاتا ہے تو انسان کے اندر تعقل کی قدرت ختم ہو جاتی, جس کے اوپر قرآن کی بارہا تاکید ہے. قرآن نے بار بار یہ تاکید کی ہے کہ کیوں تم فکر نہیں کرتے, کیوں تم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. تو یہ مسلمان نماز تو پڑھ رہا تھا, روزہ تو رکھ رہا تھا, لیکن عقلی موازین سے بے بہرا, عقل سے آری, عقل سے دور, عقل کا دشمن بن گیا, جس کے نتیجے میں عقل کا اندھا انسان رسول خدا کے نواسے کے مقابلے میں آ گیا. तीसरी चीज आज भी यही हो रहा है, लोगों के यही नारे हैं कि अगल को दीन से हस्त कर दो। ये अगल कब से आ गई भाई, ये सवाल किए जाते हैं यार मखसूसन हैदराबाद के दारुशफाई माहौल में कि अगल दीन में कब से आ गई। तो मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका था कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दीन में अकल कब से आ गई, वो जाए जाके शेख कुलैनी से पूछे, जिन्होंने शियत की सबसे बड़ी किताब उसूल काफी मुरतब की है, वो जाकर उसूल काफी के मुसन्निफ शेख याकूब कुलैनी से ये सवाल करे कि क्यों आपने उसूल काफी का आगाज किताब अकल वल जहल से किया। जब हदीस को मानने का दावा है तो जाकर शेख याकूब कुलैनी से ये पूछे कि क्यों उन्होंने किताब काफी का आगाज किताब अकल वल जहल से किया। तो दीन को अकल से आरी नहीं रखा जा सकता, दीन का हुक्म वही है जो अकल का हुक्म है, अकल का हुक्म वही है जो दीन का हुक्म है। सलावत पढ़ दीजिए, अकल हुकमा में शर, जो दीन हुक्म देता है वही अकल हुक्म देती है, और जो अकल हुक्म देती है वही दीन हुक्म देता है। तो दीन को अकल से खाली या दीन को अकल से हारी नहीं किया जा सकता, अकल का होना जरूरी है, अकली मवाजिन का। अगर ऐसा नहीं होता तो कुरान बार बार मुसलमान को अफला या तदब्बरून अफला या ला ताकिलून क्यों कहता कि क्यों तुम खुदा की आयतों में गौर फिक्र नहीं करते, क्यों तुम तदब्बुर से काम नहीं लेते, क्यों तुम अपनी अकलों को काम में नहीं लाते। तो दीन बगैर अकल के तहज्जुर रहता है, तहज्जुर, तहज्जुर कहते हैं हजर से, तहज्जुर यानी हजर, यानी इंसान को जमाने हजर में पहुंचा देता, ओल्ड स्टोन एज में पहुंचा देता अगर अकल का इस्तेमाल न करा इंसान, तहज्जुर बाकी रह जाता अगर इंसान अकल का इस्तेमाल न करे। तो दीन में अकल जरूरी है, और चौथी चीज जो बयान हुई जिसकी वजह से लोग इमाम के मुकाबले में आ गए वो है इमाम की सही शिनाख्त। पहली चीज क्या बयान हुई, पहली चीज बयान हुई जमाने जाहिलियत की तरफ मुसलमानों की बाजगश्त, दूसरी चीज उम्मे दुनिया, तीसरी चीज अकल दीन बगैर अकल, चौथी चीज इमाम की सही शिनाख्त न होना। उस जमाने के लोगों को इमाम की सही शिनाख्त नहीं थी और आज भी नहीं है, अगर आज अगर सही शिनाख्त होती तो खुदा ना बना देते। आज रूहियत के दर्जे तक अइमा को पहुंचा देना इस बात की अलामत है कि हमने अइमा को नहीं पहचाना। हाल ही में हमारे एक दोस्त आए थे बाहर से, वो पढ़ रहे थे आयतुल्ला जवादी आमुली का जुमला, बहुत ही अच्छा जुमला, कि वो जुमला ये है कि जो ये कहते हैं नुसैरी, जो ये कहते हैं कि अली खुदा है, उन्होंने अली को खूब पहचाना। पहले जुमले का पहला हिस्सा है, नुसैरी जो ये कहते हैं कि अली खुदा है, उन्होंने अली को खूब पहचाना, लेकिन उनके साथ मुश्किल यह है कि उन्होंने खुदा को नहीं पहचाना, उन्होंने खुदा को नहीं पहचाना, नुसैरियों ने खुदा को नहीं पहचाना, अली को तो खूब पहचाना उन्होंने लेकिन खुदा को नहीं पहचाना।
कुरान वो किताब है जो दर से इन्खिलाफ है, कुरान वो किताब है जो दर से इन्खिलाफ है, अली का तर्ज जिंदगी
मुनाफिकत की मौत है,
अली का तर्ज जिंदगी
मुनाफिकत की मौत है।
तो अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान की अगर अदम शिनाख्त हो, ईमान की सही शिनाख्त न हो इंसान को, तो यकीनन वो इमाम के मद्दे मुकाबिल आ सकता। आज अजब नहीं कि इमाम जमाना जब जहूर फरमाए तो एक बड़े जो दावेदारान मोहब्बत है वो इमाम के मुकाबले में आ जाए, क्योंकि अदम शिनाख्त है, इमाम की सही शिनाख्त इनको नहीं है। इमाम की सही शिनाख्त तौहीद के साए में मुमकिन है, जब इंसान की तौहीद दुरुस्त हो जाएगी, इंसान सही तरीके पर अगर तौहीद को समझ जाएगा तो इमामत के मसले को भी समझ जाएगा। सलवात पढ़ दीजिए। तो ये चार वजूहात बयान हुई है कि जिसकी वजह से लोग نبی کے نواسے کے مقابلے میں آنے کے لیے آمادہ ہو گئے. نہ صرف آمادہ ہوا بلکہ بڑے ہی اذیت ناک طریقے سے امام کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اب یہاں سے گفتگو کو تھوڑا سا, یعنی یہاں تک گفتگو ان مجالس میں ہوئی تھی, پانچ مجالس میں, اس کے بعد گفتگو کو اس طرح سے آگے بڑھنا تھا. دیکھیے عزیزان محترم, معاشرے جو ہوتے ہیں, معاشروں کی تقسیم کئی بنیادوں پر کی جاتی ہے. معاشرے میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں, ایک پڑھا لکھا طبقہ, تعلیم یافتہ طبقہ, ایک غیر تعلیم یافتہ طبقہ, امیر طبقہ, غریب طبقہ, ایک طبقہ پرانے خیالات کا طبقہ, ایک طبقہ جدید خیالات کا, ماڈرن طبقہ. اس طرح سے لوگوں کی تقسیم سماج میں کی جا سکتی ہے. اور سماج میں جو تقسیم اس طرح سے ہوتی ہے, ایک تقسیم جو سماج کی ہوتی ہے وہ ہے عوام اور خواص. ایک طبقے کو کہا جاتا ہے عوام اور ایک طبقے کو کہا جاتا ہے خواص. عوام کیا ہے؟ عوام عام کی پلورل ہے, جمع ہے. عوام یعنی عام سے نکلا ہوا ورڈ ہے, عام لوگ, کامن مین, عام آدمی ہے یہ, کامن مین ہے یہ, عام کی جمع عوام. خاص, خاص یعنی اسپیشل لوگ, امپورٹنٹ پرسنالٹیز, وی آئی پی کہتے ہیں نا, ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز, یہ خاص. خاص کی جمع کیا ہے؟ خواص. خواص یعنی خاص لوگ, امپورٹنٹ پرسنالٹیز. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عوام کن کو کہا جاتا ہے اور خواص کن کو کہا جاتا ہے, اور اسلامی نقطہ نظر سے عوام کن کو کہا جانا چاہیے اور خواص کن کو کہا جانا چاہیے. ہمارے جو مادی اقدار بنے ہوئے ہیں, ہمارے جو مورل ویلیوز بنے ہوئے ہیں, اس کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نزدیک خواص کون ہیں, امپورٹنٹ پرسنالٹیز کون ہیں, جن کا نسب اعلیٰ ہو, یعنی جو ایک خاص خاندان سے جن کا تعلق ہو. بھائی فلاں گھرانے سے ان کا تعلق ہے, اچھا جب فلاں گھرانے سے ان کا تعلق ہے تو یہ خواص کی کیٹیگری میں آ گئے, نسب. دوسری چیز ثروت, پیسہ, ان کے پاس پیسہ چونکہ بہت زیادہ ہے, ثروت دولت ان کے پاس چونکہ بہت زیادہ ہے تو ان کا شمار خواص میں ہوگا. یہ ہمارا دنیاوی اور مادی جو میجرمنٹ کا آلہ ہے وہ یہ کہتا ہے, اسلامی اقدار کچھ اور ہے. اور تیسری چیز جن کے پاس عہدہ بڑا ہو, جو بڑے عہدے پر فائز ہو, ہمارے نزدیک ان کا تعلق خواص میں ہے, خواص میں ہوتا, خاص لوگ ہیں. میں کیوں, ارے بڑے اعلیٰ عہدے پہ وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعظم ہے, یا بڑے عہدے دار ہیں سرکار کے. اور عوام کن کو کہا جاتا, جو ان تینوں چیزوں سے محروم ہو, نہ ان کے پاس اچھا نصب ہو, نہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو, اور نہ ہی ان کے پاس بڑا پوسٹ ہو, وہ عوام کی کیٹیگری میں ان کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے. عوام اور خواص. اب اسلامی نقطۂ نظر سے, اچھا خواص کس کو کہا جاتا ہے اور عوام کن کو کہا جاتا ہے, دیکھیے خواص کے طبقے کا کام کیا رہتا. خواص کا طبقہ وہ ہوتا جو ظاہراً کسی کی پیروی نہیں کرتا, یعنی صاحب فکر لوگ. یعنی یہ تو مادی نقطۂ نظر ہو گیا, اور تھوڑا سا آپ آگے بڑھے تو وہ لوگ جو ان مادی نقطۂ نظر کو نہیں مانتے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خواص وہ لوگ ہیں جو اپنی فکر پر عمل کرتے ہیں, یعنی ان کو کسی معاملے میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی. صاحب فکر لوگ جن کو ہم کہتے ہیں, بھائی یہ صاحب فکر و نظر ہے, لوگ ان سے مشورہ کرتے, وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے. لوگ اپنے مشورے ان سے جا کے لیتے, وہ کسی سے اپنے معاملے میں کیوں مشورہ نہیں لیتے, کیونکہ وہ خود صاحب فکر ہے, وہ خود سوچتے ہیں. اور دوسری جو صفت خواص کی بیان کی گئی ہے, نہ صرف یہ کہ وہ صاحب فکر ہوتے بلکہ متاثر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے, یعنی اپنی فکر سے سامنے والے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ان میں موجود ہوتی. یعنی ان کو فکر بھی رکھتے, فکر کے ساتھ وہ اس فکر کو اثر انداز کرنے کی صلاحیت بھی ان میں پائی جاتی. اگر میں موٹی زبان میں آپ سے کہوں تو اگر ایک کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہو تو اس سیاسی جلسے میں ایک ایسے مقرر کو لایا جاتا جو یہ عوام کو کنونس کر لے کہ تمہیں کسی خاص مخصوص پارٹی کو ووٹ دینا ہے. تو یہ شخص جو یہ بیٹھے ہوئے لوگ جو جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں عوام, ان کو کنونس کرنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے سے کہ تم فلاں پارٹی کو ووٹ دو, تو یہ شخص آواز کے طبقے میں شمار ہوتا ہے. یعنی جو نہ صرف صاحب فکر ہے بلکہ اپنی فکر سے لوگوں پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے. اور عوام کیا ہے, اس کے برعکس عوام ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ خواص کے پیچھے چلتے. خواص جو بول دیے عوام کے لیے وہ حرف آخر. خواص نے یہ کہہ دیا کہ بھائی فلاں پارٹی کو ووٹ دینا ہے, عوام بھیڑ بکریوں کی طرح جا کر انہیں کو ووٹ دیتے. عام آدمی, اس لیے اخبار میں لکھ دینا کامن مین, سادہ سیدھا سادہ آدمی جو سوچنے سمجھنے تجزیہ تحلیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور ہمیشہ متمنی رہتا کہ خواص کے طبقے پر اس کی نظر رہتی کہ بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, قوم کے خواص کیا کر رہے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چلوں. یہ دو طبقے. اچھا, یہ دو طبقوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا, عوام اور خواص؟ کیونکہ کربلا میں جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں جمع ہوئے تھے, اگر ان کے نام اگر آپ جاننا چاہیں تو سب سے پہلا نام کربلا میں جو نمایاں نام ہے وہ عمر ابن سعد کا نام ہے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. عمر ابن سعد پیش نماز تھا اور سعد ابن ابی وقاص جو رسول خدا کے ایک برجستہ صحابی ہیں ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ صحابی کا بیٹا تھا تو خواص کے طبقے میں شامل ہے, تو خواص کے طبقے میں شامل ہونے کے باوجود عمر ابن سعد کے لیے وہ کیا وجوہات بنی کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ تو وہ وجوہات پہلے ذکر کر دی گئی ہیں, زمانے جاہلیت کی طرف بازگشت, حب دنیا. عمر سعد آخری وقت تک یہ سوچتا رہا کہ میں امام حسین کو قتل کروں یا نہ کروں, تذبذب میں تھا. لیکن جب شمر نامہ لے کر آیا نبی محرم کو, تو نامہ جب اس نے کھول کر پڑھا, ابن زیاد کا نامہ تھا, عبید اللہ ابن زیاد کا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ نامہ, جیسے ہی یہ خط میرا تجھے وصول ہو, جیسے ہی یہ خط میرا ملے, اسی وقت تو حملہ کر دے خیام حسینی پر. اور نیچے یہ لکھا ہوا تھا, میں نے شمر کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ اگر تو اس خط کے ملنے کے بعد ذرہ برابر بھی تعامل کرا تو شمر آ کر تیرا پوسٹ سنبھال لے گا, تجھے قتل کر دے گا, تیری جگہ شمر آ جائے. تو عمر سعد خواص کے طبقے میں ہونے کے باوجود امام حسین کے قتل کے در پہ ہو گیا. کیوں؟ حکومت رائے, حکومت رائے کا چسکا اس کو لگ گیا تھا, حکومت رائے کا لالچ اس کو لگ گیا تھا, حب دنیا. گرچہ حکومت رائے کو وہ نہیں پا سکا کیونکہ امام حسین کی بدعا تھی کہ تجھے رائے کا گندم نصیب نہ ہو. رائے اس زمانے میں ایک سرسبز و شاداب علاقے کا نام تھا جہاں سے بہت زیادہ خراج حکومت کو وصول ہوتا تھا, ایک مالدار علاقے کا نام رائے تھا, اسی لیے وہ رائے کے لالچ میں تھا. تو اب مختصر, خواص کے طبقے میں شامل ہونے کے باوجود بھی عمر سعد امام حسین کے قتل کے لیے آمادہ ہو گیا. نہ صرف آمادہ ہوا بلکہ قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو عوام اور خواص, خواص کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فیصلے لے, بڑے بڑے فیصلے خواص کرتے ہیں. آج ہماری قوم میں اگر کوئی اچھی چیزیں رائج ہیں تو عوام نے اس کو خواص سے لیا ہے. قوم کے با اثر لوگ, ذی نفوذ لوگ, جن یعنی جو اثر انداز ہو سکتے قوم کی فکروں پر, قوم کے اعمال پر, ان کو کہتے ہیں خواص. اب خواص جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, خواص اہل باطل, خواص اہل حق. اگر خواص عوام کو حق کا راستہ دکھائے تو عوام حق کے راستے پر چل پڑتے ہیں, اور اگر خواص امام کو عوام کو باطل کا راستہ دکھائے تو عوام باطل کے راستے پر چل پڑتے ہیں. کیونکہ عوام کی نظر ہمیشہ خواص پر ہوتی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خواص کیا کر رہے ہیں, ان کی نظر ہمیشہ خاص طبقے پر ہوتی ہے, امپورٹنٹ پرسنالٹیز پر ہوتی ہے ان کی نگاہ. تو عوام اور خواص کی بحث, کیونکہ کربلا کا واقعہ جو ہے اس میں خواص نے جو رول ادا کیا, خواص کے رول کی وجہ سے امام حسین کو شہید ہونا پڑا. اور بلا تشبیہ میں اگر آج کے دور میں خواص کا حیدرآبادی ترجمہ کروں تو اس کو کہا جاتا ہے شریف آدمی. خواص کا طبقہ یعنی شریف آدمی, شریف آدمی یعنی دو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ کوئی لڑے کوئی مرے وہ غیر جانبدار ہیں. غیر جانبدار طبقے کو خواص کہا جاتا ہے, یہ سمجھ لیجیے آپ. شریف آدمی, شریف آدمی کہا جاتا ہے, یہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات سے. یعنی خواص کا طبقہ یعنی جو بیٹھ کر تماشا دیکھتا ہے کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں, اس کو معلوم ہے ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے, لیکن یہ خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے کیونکہ مفادات اس کے پوشیدہ ہے اس کے اندر, کیونکہ مفادات کا اسیر ہے, مفادات کا اسیر ہے. اور وہ مفادات کبھی اہل و عیال کی شکل میں سامنے آتے, بیوی بچوں کی شکل میں سامنے آتے, کبھی وہ مفادات مال و دولت کی شکل میں سامنے آتے. اس کا بیان ثبوت یہ مکالمہ ہے جو عمر سعد اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں ہوا. عمر سعد سے جب آخری مکالمہ امام حسین کا ہوا تو امام نے کہا کہ تو میرے قتل کے ارادے سے منصرف ہو جا, صرف نظر کر لے, تو میرے قتل کا ارادہ ترک کر دے. تو اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے باغات ہیں کوفے میں, اور اگر میں آپ کے قتل کا ارادہ چھوڑ دوں تو عمر عبید اللہ ابن زیاد میرے باغات کو آگ لگا دے گا. امام حسین نے کہا میں اس سے بہتر باغات اسے مدینے میں دوں گا. نہیں راضی ہوا امام حسین نے کہا کہ تم چھوڑ دے, ترک کر دے ارادہ. تو اس نے کہا کہ میرے اہل و عیال کوفے میں ہیں, اگر میں آپ کے قتل کا ارادہ ترک کر دوں تو وہ میرے اہل و عیال کو زندہ جلا دیں گے, میرے گھر سمیت. امام حسین نے کہا میں تجھے مدینے میں کوفے سے بہتر گھر دوں گا. لیکن بالآخر جب ان دونوں کا مکالمہ ہوا, آخری میں عمر صاحب کو خاموش رہ جانا پڑا, خاموش ہو گیا, چپ ہو گیا. تو خواص کا طبقہ ہمیشہ, اور یہ خواص ہی ہوتے ہیں, یعنی کربلا میں اگر اس خواص کے طبقے کے رول کو اگر دیکھا جائے تو خواص کا طبقہ ہی سبب بنا کہ ایک بڑی جمعیت کو کوفے کی برغلا کر کربلا کے میدان میں جمع کیا جائے. عزیزان محترم اس نقطے پر غور فرمائیں کہ ایک مرتبہ ہماری نظریں کس پر ہیں, ہماری نظریں شبر پر ہیں جس نے خنجر چلایا, ہماری نظریں ان پر نہیں ہیں جن پر جن کی وجہ سے شبر خنجر چلایا, ان سے ہماری نظریں اوجھل ہیں. دیکھیے ابھی حال ہی میں عید الاضحیٰ گزری, عید الاضحیٰ میں ہم کیا کرتے ہیں قربانی کو لے جا کر قصاب کے حوالے کر دیتے ہیں, قصاب خنجر چلاتا ہے, لیکن قربان کا تک لانے والا کون ہے؟ قربان کا تک لانے والے تو ہم ہیں. اسی طرح کربلا کے واقعے میں بعض نقاب پوش چہرے ایسے ہیں جنہوں نے قربان کا جو قربان آل رسول کو قربان گاہ تک کھینچ کر لائے, آل رسول کو ان قصابوں کے سامنے پیش کر دیا. تو ان چہروں کی شناخت کی ضرورت ہے, اور یہی چہرہ خواص کا چہرہ ہے, خواص کا چہرہ ہے, خاص لوگوں کا چہرہ, ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز. ان کی وجہ سے واقع اگر یہ خواص اس زمانے میں ہمیشہ خواص, امیر المومنین نے خواص کی شکایت کی, یہاں تک امیر المومنین نے دعا کی کہ پروردگارا میں اس قوم سے بدزن ہو گیا ہوں, میں اس قوم سے بیزار ہو گیا ہوں, ان کو مجھ سے چھین لے اور مجھ کو ان سے چھین لے, اور ان کو ایک ایسا شقی ان پر مسلط کر دے جو ان کو بستروں پر شہید کر دے, بستروں پر قتل کر دے, جو ان پر رحم نہ کرے. ہوا یہی, حجاج ابن یوسف آ گیا اس کے بعد. تو خواص کی شکایت امیر المومنین نے بھی کی, خواص کی شکایت امام حسن نے بھی کی, اور خواص ہی کی وجہ سے واقع کربلا رونما ہوا. خواص اہل باطل وہ خواص جو حب دنیا کے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ خواص جو جاہلی رسومات کے پابند ہیں, وہ خواص جن کو جو عقل استعمال نہیں کرتے, اور وہ خواص جن کو امام کی صحیح شناخت نہیں تھی. اس لیکن امام کی اگر صحیح شناخت ہو جائے انسان کو, اور اس زمانے میں کس حد تک امام کی شناخت کم تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, ایک شخص کسی شخص سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا ہے, ایک شخص اٹھ کر کسی شخص سے کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرتا ہے, تو وہ شخص چونکہ خاموش ہو جاتا تو امام حسین اس کا جواب دینے لگتے ہیں. تو وہ شخص جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا سوال, آپ کیوں جواب دے رہے ہیں, آپ کیوں جواب دے رہے ہیں, میں آپ سے سوال نہیں پوچھا, میں اس شخص سے پوچھا. امام معصوم کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور سے سوال پوچھنا اور پھر امام معصوم کے جواب دینے کے بعد امام معصوم سے یہ کہنا کہ میں نے آپ سے سوال نہیں پوچھا, آپ کیوں جواب دے رہے ہیں, اس سے آپ اس زمانے کے لوگوں کی امام کی شناخت کا اندازہ لگا لیجیے کہ کس حد تک امام کی شناخت نہیں تھی ان لوگوں کو. اگر امام کی شناخت ہوتی تو کربلا میں امام کے مقابلے میں نہیں آتے, کربلا میں امام کو شہید نہ کرتے. تو یہ چونکہ تقریر اور گفتگو کا سلسلہ چونکہ ابھی منقطع یعنی منقطع ہے, لیکن گفتگو ابھی وسیع ہے, اس گفتگو کو اور پھیلایا جا سکتا اور چار پانچ مجالس میں اسی موضوع کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, سمیٹنے سے پہلے پوری گفتگو کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہ واقعہ کربلا ہمارے لیے عبرت کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ جو قرآن مجید نے جو قصے بیان کیے, حضرت ابراہیم کا قصہ, حضرت نوح کا قصہ, حضرت موسیٰ کا قصہ, ان قصوں کا مقصد کیا ہے؟ قصہ برائے قصہ مطالعہ کرنا ہے قرآن میں نہ, ان قصوں کو پڑھ کر عبرت لینا ہے, ان قصوں سے عبرت حاصل کرنا ہے, ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہے. نوح کے زمانے میں بھی یہی حالات تھے, نوح 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے, لیکن نوح کے زمانے کے جو خاص لوگ تھے, خواص لوگ, جنہیں قرآن نے ملا کے لفظ سے یاد کیا ہے, ملا ملا یعنی جاگیردار طبقہ, پیسے والا طبقہ, ذی نفوذ طبقہ, چونکہ ملا نے کبھی نوح کی دعوت کو قبول نہیں کیا, ملا طبقہ جو تھا وہ نوح کی دعوت کو کبھی قبول نہیں کیا, جس کی وجہ سے عوام بھی نوح کی دعوت کو کبھی قبول نہیں کی. اسی لیے 900 سال تبلیغ کرنے کے باوجود, یعنی جو نوح کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اس زمانے میں, جو نوح کی شریعت پر ایمان لائے, ان کو انگلیوں پر گنا جا سکتا, 900 سال تبلیغ کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ خواص نوح کی بات نہیں مانتے تھے, لہذا عوام نے بھی نوح کی بات کو نہیں مانا. حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ کے زمانے میں آ جائیے, حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین قرار دے کر, اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم کا نقشہ بدلا ہوا ہے, قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے, گوشالہ کی پوجا ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا, حضرت موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑ لی کہ کیوں, کیا تم قوم سے غافل رہے, جس کے نتیجے میں قوم جو میں توحید کی اس بلندیوں پر لے جا چکا تھا قوم کو, آج وہ بچھڑے کی عبادت پر آمادہ ہے اور بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے, اور سامری ایک جادوگر اس قوم کا رہنما بنا ہوا ہے. کیونکہ خواص نے گوشالہ کو, بچھڑے کو اپنا خدا مان لیا تھا, عوام نے بھی خدا مان لیا. تو خواص کا رول ہر زمانے میں اہم رہا ہے, خواص کا رول ہر زمانے میں اہم رہا ہے. حضرت اسی لیے قرآن نے کہا فاتبروا یا اولی الابصار, اے اہل بصیرت تم عبرت حاصل کرو. اہل بصیرت کے لیے تو عبرت ہے, جبکہ معاشرے میں اہل بصیرت کو انگلیوں پر گنا جا سکتا, 3-4 ہی ہوتے ہیں ہر قوم میں اہل بصیرت, تو پھر غیر اہل بصیرت کے لیے کیا ہے؟ غیر اہل بصیرت کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں عبرت کے علاوہ. دوسرے سبق اہل بصیرت کے لیے تو عبرت ہے, یعنی ان حقائق تک پہنچ جانا ہے جن کے ذریعے سے انسان کو حق کی شناخت ہوتی ہے, حق کی پیروی پر آمادہ ہوتا ہے انسان. اور ایک مرتبہ انسان کو حق کی شناخت ہو جائے تو وہ کبھی بھی رسول خدا کے نواسے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. تو عبرت جو حاصل کرنی ہے واقعہ کربلا سے, وہ اس طبقے سے حاصل کرنی ہے جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جمع ہو گیا. اب ہم کو اس طبقے سے اپنا مقایسہ کرنا ہے, کیا حب دنیا میرے اندر ہے یا نہیں ہے, کیا دین جس کو میں مان رہا ہوں اس میں عقل موجود ہے یا عقل سے خالی دین ہے, امام کو امام کی صحیح شناخت مجھے موجود ہے یا مجھے موجود نہیں ہے. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو یہ خواص کا طبقہ ہمیشہ سے ایک اہم رول ادا کرتا رہا, اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اگر ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو آج بہت سے خواص عوام کے طبقے میں نظر آئیں گے اور عوام میں سے بہت سے لوگ خواص کے طبقے میں نظر آئیں گے. خواص خاص کے طبقے میں شامل ہونے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. خاص خواص کے طبقے میں ہونے کے لیے پڑھا لکھا, بہت سے ایسے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں کرتے, جو پڑھے لکھے عاشق. اسی لیے تو ہمارے زبان زدے عام ہے نا, پڑھے لکھے جاہل, پڑھے لکھے جاہل. یعنی میں یہ عرض کرنا نقطہ یہ ہے کہ خواص کے طبقے میں شامل ہونے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس جو معیارات بنے ہوئے ہیں عوام اور خواص کے, اگر ہم ان معیارات کو چھوڑ دیں اور اسلامی معیارات کو اپنا لیں تو ہمارے بہت سے خواص عوام ہیں اور ہماری عوام میں سے کچھ لوگ خواص میں ہیں جن کی ہمیں شناخت نہیں ہے. خواص کے طبقے میں شامل ہونے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سے ہمارے اہل حنوت برادران کافی پڑھے لکھے ہیں, اس کے باوجود بھی بتوں کے آگے سر جھکاتے رہتے ہیں. پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی بتوں کی پوجا سے باز نہیں ہے, تو پڑھا لکھا ہونا بھی لاکھ نہیں ہے, عاقل ہونا بھی لاکھ ہے. عاقل ہمارے دین نے علم کے مقابلے میں جہل کے مقابلے میں علم نہیں ہے, جہل کے مقابلے میں عقل ہے عقل. اسی لیے اصول کافی کی پہلی کتاب کا نام کتاب العقل والجہل ہے. جہل کے مقابلے میں عقل ہے, جہل کے مقابلے میں علم نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو علم ہے, جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے, عقل سے کام نہیں لیتے. تو جہل کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے عقل نہ علم. خواص کا طبقہ ہمیشہ سے اہم رول ادا کرتا ہے, اور آج بھی اگر کسی معاشرے کی زبوحالی دیکھی جا رہی ہے, کسی معاشرے کی پستی دیکھی جا رہی ہے, تو آپ یہ یقین مان لیجئے کہ اس معاشرے کے خواص سب اپنا رول ادا نہیں کر رہے, یا وہ خواص اہل باطل ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کی زبوحالی, جس کے نتیجے میں معاشرے کی پستی ہے. اور ہم کو اپنے زاویے نگاہ کو بدلنا ہوگا, معیارات کو بدلنا ہوگا. ہمارے پاس جو معیارات ہیں وہ مادی معیارات ہیں, ہم لوگوں کو ان کی دولت کے اوپر تولتے ہیں کہ یہ شخص کتنے پیسے والا ہے, جبکہ اسلام کا معیار یہ نہیں ہے. اسلام کا معیار عقل ہے, تدبر ہے, تدین ہے. ان معیارات پر ہم کو پرکھنا ہوگا لوگوں کو. تو گفتگو انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملے تو اس گفتگو کو جاری رکھا جائے گا, کافی اس کے اندر پہلو اور پوشیدہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. معمولاً غلاموں کے طبقے کو عوام میں شمار کیا جاتا ہے, یعنی جو اس زمانے میں سیاہ حبش کے جو ایتھیوپیا کے جو لوگ ہوتے تھے, یا جو لوگ بلیک ہوتے تھے کالے, ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا, ان کو جنگوں میں ایکوائر کر کے لا لیتے تھے, ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا, تو ان کو عوام ہی شمار کیا جاتا تھا. لیکن یہ تفریق کربلا کے میدان میں ختم ہو گئی. آپ حضرات نے یقیناً یہ نام سنا ہوگا جون کا, جون جناب جون ابو ذر غفاری کے غلام تھے, ابو ذر غفاری کے غلام جون تھے. ابو ذر غفاری کے بعد جون نے امیر المومنین کی خدمت کی, امیر المومنین کے بعد امام حسن کی خدمت کرتے رہے, اور امام حسن کے بعد جون امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے. بظاہر حبشی غلام ہے, سیاہ چہرہ ہے, لیکن معرفت کی بلندی دیکھیے آپ. معرفت تمام مدینے سے لے کر کربلا تک کے راستے تک, راستے میں جون امام حسین کے قافلے کے ساتھ ہے, جبکہ بہت سے لوگ امام حسین کے ساتھ مدینے سے تو چلے تھے لیکن کربلا پہنچتے پہنچتے امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ امام حسین کی منزل یہ ہے کہ قتل ہونا ہے, تو وہ لوگ امام حسین کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن جون حبشی غلام یہ مدینے سے چلے اور کربلا پہنچنے تک ایک لمحے کے لیے بھی امام کی نصرت سے سرپیچی نہیں کی. کربلا پہنچ گئے. اب جب کربلا آ گئے, عاشور کا دن نمودار ہوا اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جون امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں. اصحاب کا ایک گروہ آ کر امام سے اس نے اذن جہاد طلب کیا. امام نے ان لوگوں کو اذن جہاد دیا, وہ لوگ میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. یہ دیکھ کر جون کا جذبہ شہادت جوش مارنے لگا. جون نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا مجھے بھی آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے دفاع کر سکوں اور دشمن پر حملہ کروں. تو اس وقت امام علیہ السلام نے جون سے یہ فرمایا کہ جون میں تم کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ, میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں, تم چھوڑ کر چلے جاؤ. ہم تمہیں یہاں اس لیے نہیں لائے تھے تاکہ تم مصیبت میں گرفتار ہو, ہم تو سلامتی اور خوشی کے لیے تمہیں یہاں پر لائے تھے, لیکن اب جب مصیبت آن پڑی ہے میں نہیں چاہتا کہ تم مصیبت میں مبتلا ہو, تم ہم کو چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ سننا تھا. جون کی معرفت پر نظر کیجئے. جون نے کہا مولا چونکہ میں سیاہ غلام ہوں, میرا رنگ چونکہ سیاہ ہے, اس لیے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ حضرات کے ساتھ شہید نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے پسینے سے بو آتی ہے, اس لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس میدان میں جا کر شہادت کی سعادت کو حاصل نہ کروں. اس وقت امام علیہ السلام نے کہا نہیں جون, ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم ایسا مت سوچو. تو یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے جون کو ودا کیا. عزیزان محترم, جون جو جن کا چہرہ سیاہ تھا, حبشی غلام تھے, وہ میدان جنگ میں آئے. آ کر انہوں نے آدھا سے خطاب کیا کہ اے گنہگارو, تم سمجھتے ہو کہ حسین تنہا ہے؟ نہیں, جون ابھی زندہ ہے. جون اپنی زبان سے اور اپنی تلوار سے اپنے آقا کا دفاع کرے گا. جون کی جان میں جب تک جان ہے, جون تم لوگوں کو قتل کرے گا. اے فاسقو, تم کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ یہ کہتے کہتے جون لڑتے رہے, لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر جون زمین پر آ کر شہید ہو گئے. عزیزان محترم, اس وقت امام حسین علیہ السلام جون کی طرف دوڑے. جب جون کی بالی پر پہنچے امام حسین علیہ السلام, تو امام حسین علیہ السلام جون کی بالی پر بیٹھ گئے. جون کی بالی پر بیٹھ کر امام نے دعا کی, پروردگارا اس حبشی غلام کے چہرے کو تو سفید فرما دے, پروردگارا اس کے پسینے سے جو بو آتی ہے تو اس کو خوشبو میں بدل دے, پروردگارا تو اس جون کو محمد کے ساتھ محشور فرما. عزیزان محترم, چوتھے امام روایت کرتے ہیں کہ جون جب شہید ہو گئے, 10 دن تک جون کی لاش سے خوشبو آتے نہیں اور جون کی لاش معطر رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن بقضائه و تسلیما لامرہ. بارے لاہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ جو پریشانی حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارا جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات رہتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا مخصوصاً مومنین عراق پاکستان افغانستان کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارا سوریہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مخصوصاً حضرت زینب کے روزے کی حفاظت فرما. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا تعزیل فرما. حضرت حجت کے ظہور میں ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما.